السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم نگہت، السلام علیکم سارے سننے والوں کے لیے جو بھی اس وقت ہمارا پروگرام سن رہے ہیں۔ صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش، جیسا کہ نگہت نے پہلے بھی بتایا، تو ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ حالات حاضرہ، صحت، ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج کے پروگرام میں بھی ہم نے ساری ہی رپورٹیں، بہت ساری مختلف اور دلچسپ رپورٹیں آپ کے لیے شامل کی ہیں۔
جی بالکل، آپ سے ہی ہم شروعات کریں گے، آپ بتائیے گا خلاصہ آج رپورٹ جو پیش جا رہی ہیں آپ ہمارے سامعین کو بتائیے۔
شکریہ نگہت، جو رپورٹیں آج ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ کے لیے لائے ہیں ان کا کچھ مختصر سا تعارف اس طرح سے ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر ہمیشہ ہی نزاع کا باعث رہا، سرحدوں پر کشیدگی معمول کی بات۔ ہمیشہ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ ملک اپنے ہمساؤں کو تبدیل نہیں کر سکتے اپنی جغرافیائی حدود و قیود کی وجہ سے، تو اسے سامنے رکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اتفاق کی راہ نکل سکتی ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا باعث ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس سلسلے میں امریکی ماہرین کی رائے پر مبنی ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ پھر ہم بات کریں گے سموگ کی، جس کے لیے پاکستان میں اب کئی لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پاکستان ہی کا نہیں، ہمسایہ ملک بھارت کا بھی شدید مسئلہ ہے۔ دارالحکومت نئی دلی میں سموگ کی وجہ سے بے گھر افراد کے مسائل دو چند ہو گئے ہیں، رپورٹ سنیے گا۔ اور پاکستان کی کچی آبادیوں میں رہائش پذیر بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ اگر بچے اسکولوں تک نہیں پہنچ سکتے تو اگر اسکول ان تک پہنچا دیے جائیں؟ بس اسی خیال نے عملی شکل اختیار کی اور موبائل بس اسکول وجود میں آیا، رپورٹ سنیے گا۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہونے والی ایجادات اور روزمرہ بنیادوں پر ہونے والی نئی نئی اختراعات ہمارے ذہن و دماغ کو چونکاتے ہوئے گزرتی ہیں۔ شمسی توانائی سے چلنے والی گاڑیاں بھی اسی زمرے میں آتی ہیں، آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے۔ اور ایک بڑی زبردست رپورٹ ہے، نائٹ ایوارڈ 2017 کی روداد آپ کو ہم سنوائیں گے، جس کے لیے پاکستان کی معروف فلم میکر شرمین چنائے کو حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور شامی فلم ساز بھی ان کے ساتھ تھے، تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمارے سننے والوں کو کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
جی بہت شکریہ بہجت، آپ نے بہت زبردست سا لائن اپ بتا دیا وائس آف امریکہ کی جانب سے جو رپورٹس آپ پیش کرنے جا رہی ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹس کا خلاصہ بھی ہم بتاتے چلیں۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے سندھ طاس معاہدے کے بعد دریائے ستلج کی صورتحال اور اس کے ارد گرد رہائش پذیر مکینوں کی مشکلات کے حوالے سے، ماہرین کی آرا بھی شامل ہے اس رپورٹ میں، آپ سن سکیں گے تھوڑی دیر بعد۔ اس کے بعد بات ہوگی پاکستان میں کرمنل جسٹس سسٹم میں موجود خامیوں کی، جس کی وجہ سے انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہونے سے لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہر سال 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے، اس دن کو منانے کی اہمیت اور پاکستان میں خواتین پر تشدد کی صورتحال کی منظر کشی کریں گے ایک رپورٹ میں۔ اور آخر میں صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی کالی کھانسی کے حوالے سے، کیونکہ سردیوں کے آمد کے ساتھ ہی چھوٹے بڑے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس مرض کے اسباب اور علاج کے بارے میں معلوماتی رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا اس ہفتے کا لائن اپ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج جو پروگرام میں ہم رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور اب ہم پروگرام کا آغاز کریں گے، اور پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس۔
بہت شکریہ نگہت، ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جس پہلی رپورٹ سے آغاز کریں پروگرام کا، وہ حالات حاضرہ کے بارے میں ہے۔ پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے پچھلے دنوں اسلام آباد میں منعقد ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے۔ کانفرنس کا موضوع تھا ریجنل ڈائنامکس اینڈ اسٹریٹجک کنسرنز ان ساؤتھ ایشیا۔ ان کے اس بیان پر واشنگٹن میں ایک امریکی ماہر کا کہنا ہے کہ یہ صرف پروپیگنڈا کے لیے ہے، جبکہ دوسرے تجزیہ کار کا خیال ہے کہ تنازع قابو سے باہر ہو کر ایک خطرناک حقیقت میں بدل بھی سکتا ہے۔ تاہم دونوں ماہرین نے متفقہ طور پر یہ سوال ضرور اٹھایا کہ اس بیان کی اس وقت ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اسی بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی یہ رپورٹ تیار کی ہے انجم ہیرل گل نے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
پاکستانی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کے اس بیان پر کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوہری تنازع کا سبب بن سکتا ہے، اور کیا واقعی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی تنازع ہو سکتا ہے، تو جواب میں امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ کم از کم 90 کی دہائی کے وسط سے دونوں ملکوں کے پاس نہ صرف جوہری ہتھیار ہیں بلکہ انہیں چلانے کی صلاحیت اور طریقہ کار بھی موجود ہے۔ اس لیے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ کئی دہائیوں سے موجود ہے تو اس کی ہولناکیوں کا درجہ کسی بھی صورت کم نہیں ہوتا۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے سینئر سیاسی تجزیہ کار جوناہ بلینک، جو سینٹ کی خارجہ امور سے متعلق کمیٹی میں جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی امور کے پالیسی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں، کہتے ہیں
آئی تھنک دیٹ بوتھ انڈیا اینڈ پاکستان نو ویری ویری ویل دی انورمس ڈینجر۔
میرے خیال میں بھارت اور پاکستان دونوں ہی ان انتہائی خطرناک نتائج سے بہت اچھی طرح واقف ہیں جو کسی تنازع کے قابو سے باہر ہونے کی صورت میں برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس صورتحال کو حال ہی میں سن 1999 میں کارگل بحران کے دوران دیکھا تھا، اور اگر کوئی کسی ممکنہ تنازع میں اضافے سے ناواقف تھا تو کارگل نے دکھا دیا تھا کہ واقعی ایسا ممکن ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اسکول آف ایڈوانسڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں قائم ساؤتھ ایشیا اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا ہے کہ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، عشروں سے پاکستان بقول ان کے یہی کہتا آیا ہے، اور خصوصی طور پر جب سے کشمیر کے مسئلے پر بین الاقوامی برادری کے رد عمل میں تبدیلی آئی ہے جو 90 کی دہائی میں ہوئی، جب مسئلہ کشمیر اس تصواب رائے سے دہشت گردی کے معاملے میں تبدیل ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں امکانی طور پر ہو سکتا ہے اگر دونوں فریق اپنا دماغی توازن کھو بیٹھیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کیونکہ دونوں جانب خاصے معقول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف پروپیگینڈا کے مقاصد کے لیے ہے اور دوسرے فریق کی اپنی الگ پروپیگینڈا تکنیک ہے۔ تاہم ڈاکٹر والٹر اینڈرسن کا کہنا تھا کہ اصل سوال تو یہ ہے کہ یہ بات اب کیوں کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ داخلی طور پر سیاسی چال بازیوں کے لیے ہو تاکہ چند ماہ سے پاکستان کو درپیش داخلی اور سیاسی معاملات میں فوج اپنی کوئی بات غیر فوجی قوتوں کو سمجھا سکے۔ انہوں نے کہا یہ معاملہ اب کیوں اٹھایا گیا؟ یہ ماضی میں بھی سامنے آیا تھا، لیکن اب ہی کیوں؟ اور ایک سویلین شخصیت یا کسی حکومتی شخص کی بجائے ایک فوجی شخصیت کے ذریعے ہی کیوں؟ ڈاکٹر جوناہ نے بھی اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا مجھے علم نہیں کہ جنرل زبیر نے بھارت اور پاکستان کے درمیان موجود ایٹمی تناؤ کو ابھارنے کے لیے یہ وقت کیوں منتخب کیا۔ یہ کشیدگیاں تو گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے موجود ہیں، اور حال کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ خطرناک لمحات آئے تھے۔ ڈاکٹر والٹر کہتے ہیں کہ سب سے اچھی بات تو یہ ہوگی کہ اس کا کسی قسم کا حل نکالا جائے اور اس بارے میں کوئی سمجھوتا ہو۔ ان کے خیال میں اس کا بہترین حل کئی سال پہلے جنرل مشرف نے اپنی تجویز میں دیا تھا کہ کشمیر کے معاملے پر کوئی بھی فریق اپنی خود مختاری نہ کھوئے بلکہ تعاون کو فروغ دے، خاص کر سرحد کے آر پار معاشی سرگرمیوں کے لیے، جیسے کہ توانائی اور دیگر سرگرمیاں۔ لیکن یہ بات کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی اور کسی بھی فریق نے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ ڈاکٹر جوناہ کا کہنا تھا کہ اس کا مثبت پہلو امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ کے دوران تعلقات سے اخذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں ملک ایٹمی صلاحیت کے حامل تھے اور اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اپنے تعلقات میں بہت محتاط رہے، دونوں نے نہ صرف تنازع کو کبھی قابو سے باہر نہیں ہونے دیا بلکہ اس کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کیے۔ ڈاکٹر جوناہ بلینک نے بتایا کہ کارگل تنازع کے دوران پاکستان میں ایٹمی اثاثے نقل و حرکت میں آئے تھے، تاہم اس وقت بقول ان کے امریکہ نے کارگل تنازع کو زائل کرنے میں مدد دی تھی، لیکن کسی مستقبل کے تنازع میں کسی کو پتا نہیں کہ پاکستان ایسا چاہے گا کہ امریکہ وہی کردار ادا کرے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکا واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ نے رپورٹ سنی مسئلہ کشمیر کے بارے میں اور اس کے بارے میں امریکی ماہرین کیا کہتے ہیں. اب ہم چلیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک میں نگہت کے پاس, جو آج بتائیں گی ہمیں ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے. پاکستان جو پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے, پانیوں کی اس دھرتی میں ایک عام نام ہے ستلج کا. یاد ہے نا آپ کو دریا ستلج اور بیاس کے بارے میں اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا رہا. تاس معاہدہ ہوا تو ستلج بے رونق ہو گیا. ثقافت کی داستان رقم کرنے والا یہ دریا وقت کے ساتھ ساتھ ریت سے بھرا, پانی آلودگی سے زہریلا ہوا. ان دریاؤں کے کناروں پر رہنے بسنے والوں کے انداز زندگی متاثر ہوئے. یہ رپورٹ سننے کی مجھے بے حد خواہش ہے. نگہت, ستلج کے بارے میں تیار کی جانے والی اس رپورٹ کی تفصیل کیا ہے؟
عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے مابین سن تاس کے پانیوں کی تقسیم کا معاہدہ پائیدار ہے. تین جنگوں اور مستقل طور پر سفارتی تعلقات میں خرابی کے باوجود 1960 میں عالمی بینک کے توسط سے ہونے والا معاہدہ اپنی جگہ پر قائم ہے. اس معاہدے کا افسوسناک پہلو جسے عام طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان نے دریاؤں کے پانی کو بانٹنے کی بجائے دریا ہی بانٹ دیے. اب جبکہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں پانی کی عمومی کمی کا مسئلہ ہے, بھارت کے حصے میں جانے والے دریا خاص طور پر ستلج میں آبی حیات اور انسانی استعمال کے لیے پانی دستیاب نہیں. زیر زمین پانی کھارا ہو چکا ہے. سارا سال بہنے والا دریا اس وقت گندے نالے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے, جس میں قصور شہر کے چمڑے کی سندت کا فضلہ بھی شامل ہے. خطہ پوٹوہار, جہاں سے یہ دریا گزرتا ہے, کو سن تاس معاہدے کے تحت دوسرے دریاؤں کا پانی ملنا تھا, وہ بھی نہیں دیا جا رہا. اس تناظر میں علاقے کی سیاسی شخصیات اور دانشوروں کی طرف سے ایک تحریک بھی چلائی گئی ہے, جس کا مقصد سن تاس کے مشرقی دریاؤں کی بحالی ہے. اسی تمام تر صورتحال اور سن تاس معاہدے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں ہمارے نمائندے ریاض میسن اپنی اس رپورٹ میں.
میرا سونا ستلج تھائیں تو نہیں کیا تو سرسوتی ہکڑا تے سکھ دیاس تے وانگوں منہ نہیں اوڑیا ساہ نہیں تروڑیا تو نہیں وکیا تیرے نال تا صدیاں دی تہذیب وکانی.
یہ بہاولپور کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور عوامی شہر جہانگیر مخلص ہیں, جو دریائے ستلج میں اڑتی ریت, کناروں پر ناچتی غربت اور دم توڑتی تہذیب کا احاطہ کرنے والی اپنی نظم مشاعروں میں سناتے ہیں اور خوب داد وصول کرتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے سن تاس معاہدہ. اسی معاہدے کے تحت 1960 میں عالمی بینک کی وساطت سے بھارت کو دیا جانے والا ستلج پچھلی ایک دہائی سے مکمل طور پر سوکھ گیا ہے. شاعروں کی نوحاگری ستلج بحالی تحریک کی صورت اختیار کر چکی ہے. محقق اور تجزیہ نگار محمد مکرم خان اس تحریک کا حصہ ہیں.
دیکھیں, بیاس گزرتا تھا ستلج اور راوی کے درمیان علاقوں میں, وہ وہاڑی تک اس کی گزرگاہ پائی گئی ہے. وہ کہیں جا کے ستلج میں گرتا تھا ڈاؤن اسٹریم وہاڑی سے نیچے, وہ ختم ہو گیا. ہماری ہاکڑا کا اب جو ہے وہ سوائے دشت سے اور کچھ بھی نہیں بچا وہاں. پھر دوسرا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اسی معاہدے کے تحت ایک جو تریمو سے ہیڈ اسلام پہ نہر آنی تھی, ہیڈ اسلام سے نیچے پانی اسپلڈ اوور نہیں جاتا بلکہ سی پیچ کے جاتا ہے. پانی ہے ہی نہیں, ہیڈ اسلام میں پانی نہیں ہے تو کہاں سے جائے گا. بارش کا پانی جمع ہو جائے برسات میں تو وہ ہیڈ اسلام سے نیچے جاتا ہے اگر فلو ہو جائے. ہیڈ اسلام سے لے کے بھاولپور اور بھاولپور سے پنجنت تک جو پانی ہے تھا, تریمو سے اسلام ہیڈ ورک تک نہر آنے وہ بھی نہیں پایا تکمیل کو پہنچی. تو ہیڈ اسلام سلیمان کی لنک کنال گر گئی. اس کا ہیڈ اسلام میں جو پانی گرنا تھا اس کا آپشن دوسرا یہ انہوں نے نکالا کہ انہوں نے میلسی سائفر نکال کے جو ڈیزرٹ اور وہ یزمان اور اس آگے تک پہنچا دیا. وہ ہے صرف 5,000 کیوسک کے قریب پانی, زیادہ یہاں آنی تھی نہر 25,000 کیوسک کی, تو 20,000 وہ بھی کھا گئی حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب. تو اس کو ہم کچھ ریوائول کی کوشش کر رہے ہیں.
ایک تو ستلج کنارے بسنے والی آبادیوں کو ان کا جائز حق نہیں مل رہا, دوسرا دریا میں شہروں کا فضلہ چھوڑا جا رہا ہے جو خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے.
اس خطے میں یرکان اور ہیپاٹائٹس اور لیور ریلیٹڈ ڈیزیزز پھیل رہی ہیں بہت زیادہ. کتنا پانی انڈیا کی طرف سے آلودہ اور گندا آ رہا ہے وہی قصور کی پوری ٹرینیز گر رہی, آگے جتنے شہر ہیں سب کا ٹرینیج ستلج کے اندر ہے.
ستلج کی بحالی سابق وزیر اطلاعات محمد علی دورانی کا بھی نصب العین بن چکا ہے. انہوں نے حال ہی میں ستلج کنارے قصور تک سفر کیا ہے اور آگاہی مہم کے حوالے سے سیمیناروں سے خطاب بھی.
جو دریا ایک سے زیادہ ملکوں سے گزرتا ہے, کوئی ملک اس کے پانی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا کہ دوسرے ملک ڈیزرٹ بن جائے یا اس ملک کی آبی حیات اس سے ڈسٹرکٹ ہو جائے. یا اس کے آس پاس رہنے والی پاپولیشن اس سے افیکٹ ہو جائے. تو میرا جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے جو دریا ہم نے دیے ہیں انڈیا کو, ان کا ایگریکلچر واٹر دیا اور یہ ٹریٹی میں لکھا ہے اٹس ناٹ اباؤٹ انوائرمنٹ واٹر. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دریاؤں میں جن کا زرعی پانی انڈیا کو چلا گیا ہے اس کو اس میں انوائرمنٹ واٹر, انسانی استعمال کا پانی اور باغ ان کا پانی جو مطلب جو سول اس کے آبی حیات کا پانی جو ہے اس کو چھوڑنا چاہیے, وچ ڈیفینیٹلی آر گورنمنٹ اینڈ وی نیور کلیمڈ. تو وہ میں نے کلیم کیا ہے اس کے اوپر, انسسٹنگ آن اٹ.
واٹر مینجمنٹ کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس سنتاس معاہدے کا پس منظر کچھ یوں بیان کرتے ہیں.
انگریز جو ہے وہ ایک براج بناتا تھا, براج بنا کے اس میں سے کینالز نکالتا تھا, کینالز کیا ہوا, کینال کمانڈ بناتا تھا, چک بندیاں کرتا تھا, اور چک بندیاں کرنے کے بعد جتنے ادھر کے لوکلز ہوتے تھے نا جن کو وہ اپنی زبان میں ویگا بانڈز کہتا تھا, وہ ان ویگا بانڈز کو ڈنڈے لے کے ادھر سے نکال دیتا تھا, اور پھر جو اس کے منظور نظر لوگ ہوتے تھے ان کو وہ اراضیاں الاٹ کرتا تھا. اس کو تو یہ سسٹم سوٹ کرتا تھا, وہ تو باہر سے آیا ہوا ماسٹر تھا, اس کا گھر کہیں اور تھا, یہ تو اس کی کالونی تھی. ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو قرآن حدیث سمجھ لیا اس سسٹم کو, اور آزادی کے بعد بھی ہم نے اس سسٹم کو اسی طرح ڈیولپ کیا جس طرح برٹش کرتا تھا, جبکہ ٹیکنالوجی بہت چینج ہوگی. ہم نے انڈس بیسن ٹریٹی کر کے انڈیا کو تین دریا, پاکستان کو تین دریا, اوپر ڈیم بنا کے وہ پانی جو ڈیلٹا میں آتا تھا اور ان لوگوں کو صرف ان کی لائف کو سسٹین نہیں کرتا تھا, اٹ واز اے ویری رچ کلچر, سینچریز اولڈ رچ کلچر آف انڈس ڈیلٹا دیٹ واز آل ڈسٹرائڈ, سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ کاسٹ کس نے پے کی؟
واضح ہے کہ سنتاس معاہدے کی روح سے پاکستان تین دریاؤں ستلج, راوی اور بیاس کے پانیوں سے دستبردار ہو گیا تھا, جبکہ بھارت نے متاثرہ علاقوں کے لیے ڈیموں اور بیراجوں کی تعمیر کے لیے 62,60,000 پاؤنڈ ادا کیے تھے. بھارت کو تین دریا حوالے کرنے کی وجہ سے انسانی اور آبی حیات متاثر ہوگی, یہ شاید اس معاہدے کا حصہ نہیں تھا. پاکستان اس معاملے کو بھارت کے ساتھ کب اٹھاتا ہے؟ ستلج بحالی تحریک اس حوالے سے اہم کردار ادا کرے گی. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
جی, ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی. پروگرام میں یہاں پر ہم لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے بہجت ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. تو نگت, اب آتی ہوں آپ کے پاس میں. جب معاشرتی اور سماجی سطح پر انصاف کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا معروف جملہ ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. خاص طور پر ہمارے جیسے معاشروں میں جہاں سسٹم یا پھر نظام کمزور ہے یا پھر خامی اور نقائص کو ہم دور نہیں کر سکتے. آپ کی آج رپورٹ انصاف اور عدل کے بارے میں ارباب اختیار سے بھی کئی سوال کرتی ہے. کرمنل جسٹس یا فوجداری نظام میں کیا خامیاں ہیں؟ نگت, اپنی اس رپورٹ میں آپ بتائیے گا سننے والوں کو کہ کس طرح اور کن خامیوں کی طرف ماہرین کی توجہ جاتی ہے اور کس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کچھ تفصیل بتائیے میں سننے والوں.
جی بالکل بہجت, جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ آپ نے مشہور مقولے سے اسٹارٹ کیا, اور میں بھی یہی بات کرنا چاہوں گی کہ جو انصاف کی فراہمی میں تاخیر انصاف کی عدم فراہمی ہے. اور اگر انصاف کی فراہمی کی بات کی جائے تو انصاف کی بر وقت فراہمی ریاست اور عدلیہ کا مشترکہ فرض ہے, مگر ہمارے نظام کی فرسودگی کی وجہ سے یہاں پر مقدمہ کئی کئی نسلوں کو لڑنا پڑتا ہے. انصاف میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ, جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو پاکستان کا ہے اس میں ہے, کیونکہ وہ 1.5 صدی پرانا ہے اور ہم آج بھی اسی کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اکثر کیسوں میں وقت اور پیسے کی بے تحاشا ضیاع کے باوجود فریقین انصاف کے حصول کے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا اپنی ساری زندگی انصاف کے انتظار میں جیلوں میں گزارتے ہیں. انصاف کی فراہمی میں تاخیر کے اس مسئلے کے تدارک کے لیے مختلف ادوار میں کمیشن اور کمیٹی اور سفارشات کے لیے ادارے بھی قائم کیے گئے, اور مختلف قوانین میں بھی نہ صرف ترامیم کی گئیں بلکہ طریقہ کار بھی تبدیل کیا گیا. لیکن ان سب باتوں کے باوجود بھی یہ مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. اس وقت عدالتوں میں مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہیں, جن کی سماعت مکمل کرنے اور انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتی انفراسٹرکچر اور عدالتوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے اور اس وقت موجود کرمنل جسٹس سسٹم میں کس قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ آئیے سنتے ہیں۔
دیکھیں، وہ انصاف نہیں ہوتا جو آپ کو تاخیر سے ملے۔ خدا را یہ انصاف میں اتنی تاخیر نہ کریں کہ کسی کا ککھ بھی نہ رہ جائے گھر۔
یہ الفاظ قصور کے رہائشی مظہر فاروق کے ہیں، جس نے اپنی زندگی کے قیمتی 24 سال جیل کی کال کوٹھنی میں انصاف کے انتظار میں گزارے۔ مظہر فاروق کو 1992 میں قتل کے الزام میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ 20 سال کے تھے اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ قتل کے مقدمے میں مظہر فاروق کو سیشن عدالت نے 1998 میں موت کی سزا سنائی، جس کے خلاف انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی، جس پر فیصلہ 11 سال کی تاخیر سے سنایا گیا اور ہائی کورٹ نے بھی ان کی موت کی سزا کو برقرار رکھا۔ 2009 میں اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں انہوں نے اپیل دائر کی، جہاں مظہر فاروق کو پھر انتظار میں تقریباً 8 سال مزید جیل میں گزارنے پڑے اور آخر کار 2016 میں سپریم کورٹ نے مظہر فاروق کو باعزت بری کر دیا۔ مظہر فاروق کو ریاست سے گلا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی کے قیمتی سال جیل میں گزرے، وہ ریاست سے اس کی تلافی کا طلبگار ہیں۔
یہی چاہتے ہیں کہ کم از کم کچھ تو ان کا ازالہ ہو سکے کہ جو زندگی برباد ہوئی۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فاؤنڈیشن فار فنڈامنٹل رائٹس کے سربراہ اور قانون دان شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ مظہر فاروق کی طرح کے درجنوں کیسز ایسے ہیں جس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ وہ اس کی وجہ پاکستان میں رائج کرمنل جسٹس سسٹم میں موجود خامیوں کو قرار دیتے ہیں۔
جی، ہمارے ہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ تقریباً انگریز کے بنائے ہوئے زمانے کا ہے، اور یہ 1860-70 کے زمانے سے بنا ہوا ہے۔ کرمنل پروسیجر کورٹ ہے جس کے تحت ہماری عدالتی نظام چلتا ہے، اور جو پینل کورٹ ہے جس کے تحت لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد بہت سارے لاز بنے ہیں، لیکن جو مین قانون ہے پاکستان کا پینل کورٹ، وہ بھی تقریباً 150 سال پرانا ہے، اور جس نظام کے تحت یہ چلائی جا رہی ہے وہ 200 سال پرانی ہے۔ تو یہ کل ملا کے کچھ 400 سال پرانے نظام کے تحت ہم سن 2017 میں اپنا نظام فوجداری جو ہے، کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کو چلا رہے ہیں۔ اس نظام کے ساتھ ہم نے پیچ ورک تو بہت کیا، ریفارمز کی صورت میں امینڈمنٹ بلز آتے رہے، کوئی نئے قانون کی ضرورت پیش ہوئی تو وہ بنا دی، لیکن ہم نے وہ پورا نظام تبدیل نہیں کیا۔
جبکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر مہدی حسن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قانون کا یکساں اطلاق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے غریب کے ساتھ نا انصافی ہوتی ہے۔
پاکستان میں مجموعی طور پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں قانون کی نظر میں سب برابر نہیں ہے۔ محروم طبقوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ اشرافیہ کے ساتھ یا ایلیٹ کلاس جو ہے اس کے ساتھ ویسا سلوک نہیں ہوتا جیسا ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔
دنیا کے اکثر ممالک میں ریاست کی جانب سے اگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں ریاست اس کا ازالہ کرتی ہے۔ شہزاد اکبر کہتے ہیں کہ پاکستان میں انصاف مہیا کرنے کے عمل میں جھول یعنی مس کیریج آف جسٹس کا ایکٹ موجود ہی نہیں، جس کے مطابق ریاست یا نظام میں نقص یا غلطی کی وجہ سے کسی شخص کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔
ہمیں ہمارے یہاں ایسا ایک اسپیشل قانون بنانا چاہیے جہاں پہ اگر ریاست کے ہاتھوں کچھ ایسی زیادتی ہو گئی ہے تو فوری طور پہ، بجائے اس کے کہ بندہ ایک دفعہ پہلے 25 سال میں اپنا ایک مقدمہ بھگت کے آیا، اور اگر اس کو مقدمہ ہی کرنا ہے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو معاوضے کے طور پہ، تو 25 سال اسکور لگ جائیں گے کوئی نظام اس قسم کا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ آٹومیٹیکلی قانون کے اندر ایک چیز موجود ہو جہاں پہ جب یہ لگے عدالت کو کہ یہ ظلم ہو گیا اور زیادتی ہو گئی تو اس وقت اس کو حکومت کو فوری طور پہ معاوضہ ادا کرنا چاہیے۔ تو ایسا ایک قانون بنانے کی اشد ضرورت ہے، جس کے لیے ہم کام بھی کر رہے ہیں۔
لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک عہدیدار نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا کہ سابق سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان کے دور میں قانون سازی کے سلسلے میں بہت کام ہوا اور مختلف سیشنز کے بعد ایک ڈرافٹ بھی تیار کیا گیا تھا۔ شہزاد اکبر قانون سازی کے سلسلے میں کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں، تاہم ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر عمل درآمد کے لیے نظام وہی پرانا ہے جس کو بدلنے کے لیے وہ اپنی تجاویز کچھ یوں دیتے ہیں۔
دیکھیے، نظام عدل کو درست کرنے کے لیے جو سب سے ضروری جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پولیٹیکل ول کی۔ دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ ملک کے وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کریں ہم نے نظام عدل ٹھیک کرنا ہے اور یہ میری پرائیورٹی نمبر ون ہے، تو ان سے صرف اتنا ہی درکار ہے۔ اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ٹیکنیکل لوگ آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگلے الیکشن سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بھی موٹو ہونا چاہیے کہ انہوں نے نظام عدل کو بدلنا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ انتہائی لاپرواہی کا اور نگلیکٹ کا شکار ہے، اور اس کی درستگی ضروری ہے، ورنہ آپ کا پورا لوگوں کا ریاست کے اندر سے پہلے ہی اعتبار اٹھ چکا ہے، تو ان اداروں سے بھی اعتبار اٹھ جائے گا، تو پھر لوگ پھر آلٹرنیٹ کی طرف جائیں گے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف جائیں گے، جو کہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے نکہت امان۔
جی، پاکستان میں رائج کرمنل جسٹس سسٹم کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی اور اس میں ماہرین کی آرا بھی آپ نے جانی۔ پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اور رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے، آئیے پتا پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کہ اردو سروس سے اس وقت آپ کے لیے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے، سدائے جہاں۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں 2017 نائٹ انٹرنیشنل جرنلزم ایوارڈ کی۔ پاکستان کی معروف ڈاکیومنٹری فلم ساز شرمین عبید چنار اور شام کے کرم المصری نے اسے حاصل کیا۔ یہ ایوارڈ جان ایس این جیمز ایل نائٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے دیا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ یعنی آئی سی ایف جے فیلوشپس کا اہتمام بھی کرتی ہے، اور ان فیلوشپس کا مقصد خبر کی دنیا میں عالمی ثقافت یا گلوبل کلچر کی ترویج و اشاعت کرنا ہے۔ یہ ایوارڈ ان صحافیوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملکوں میں شدت پسند رجحانات اور غیر انسانی رویوں کی عکاسی کرتے ہیں اور انہیں دنیا کے سامنے لاتے ہیں، اور جن کی ان کوششوں کا عالمی معاشرے پر گہرا اثر بھی مرتب ہوتا ہے۔ شرمین عبید چنائے کو پاکستان میں اور دنیا بھر میں کون نہیں جانتا، وہ دو آسکر ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں، سیونگ فیس اور اے گرل ان دا ریور کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور دستاویزی فلم فرنٹ لائن چلڈرن آف دا طالبان ہے، اور اس سال 2017 کا یہ ایوارڈ بھی شرمین عبید چنائے کی اور کئی کامیابیوں میں شامل ہوا۔ 9 نومبر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک ڈنر تقریب میں دیے جانے والے ایوارڈ کی تفصیل بیان کرتی ہیں وردہ خلیل۔
انٹرنیشنل سینٹر فار جرنلسٹ کے سالانہ ایوارڈز کی تقریب واشنگٹن ڈی سی میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر امریکی صحافت کی معتبر شخصیات کے علاوہ 100 افراد نے شرکت کی۔ تقریب میں اپنے کام کے ذریعے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیوں پر اثر چھوڑنے والے جن صحافیوں کو دی نائٹ انٹرنیشنل جرنلزم ایوارڈ سے نوازا گیا، ان میں پاکستان سے شرمین عبید چنائے اور شامی صحافی کرم المصری شامل ہیں۔ اس موقع پر شرمین عبید کا وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران خواتین کے مسائل کو اپنی ڈاکومنٹریز کا موضوع بنانے کے حوالے سے کہنا تھا کہ لوگ حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں اور سچائی پر سے پردہ اٹھنے سے ڈرتے ہیں۔
کہیں بھی دنیا میں لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سنائیں، اور سچ سنانے کے بعد ہم جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کے سلوشنز ڈھونڈیں۔ دیکھیں، عورتوں پہ تشدد دنیا بھر میں ہوتا ہے، مگر میں دنیا بھر میں نہیں رہتی، میں پاکستان میں رہتی ہوں اور وہ میرا گھر ہے، تو وہاں جو عورتوں کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کے بارے میں بات کرنا میرا حق بنتا ہے، اور ایز اے ملک ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔
تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ امریکہ سمیت تمام دنیا میں صحافیوں کو دھمکیوں اور خطرات کے ڈر سے صحافت کے معیار میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض سی این این سے منسلک مقبول صحافی وولف بلٹزر نے انجام دیے۔ امریکہ میں صحافت کو درپیش مشکلات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ امریکی صحافی سالوں سے دنیا بھر میں سچائی پہنچانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
خدا کا شکر ہے کہ امریکہ میں اچھے صحافی ہیں جو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا میں عوام تک سچائی پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ میں لوگوں تک سچی بات پہنچانے کے عمل میں کسی نئے طریقہ کار کی ضرورت نہیں، ہم ہمیشہ سے پوری ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ لوگوں تک خبر پہنچاتے رہے ہیں، یہ طریقہ کار ہمیشہ مؤثر رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔
نائٹ جرنلزم ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں جنگ کے دوران شام کے شہر الیپو سے رپورٹنگ کرنے والے کرم المصری بھی شامل تھے۔
وہ سب تصاویر جو میں نے وہاں لی وہ آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اس کی رپورٹنگ نے کوئی اثر نہیں چھوڑا، کیونکہ اس سے شامی عوام کی تکلیف میں کمی نہیں آئی، لیکن میرا یقین ہے کہ ان تصاویر کے بغیر شام کی حکومت شام میں شہر کے شہر تباہ کر دیتی اور کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرتی رہتی اور دنیا میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔
شام کے جنگ زدہ علاقے میں اپنی زندگی کی بازی لگا کر سچائی کی تصویر کشی کرنے والے کرم المصری آئندہ بھی دنیا کو سچائی کی تصویر دکھانے کے لیے پرعزم ہے۔ وردہ خلیل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
خواتین ہی کی بات ہوئی تو ایک اور اہم مسئلے پہ بات کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں خواتین اتنی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں، دوسری طرف خواتین کے خلاف تشدد ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے۔ پاکستان میں اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق 144 ملکوں کی فہرست میں پاکستان 115 نمبر پر ہے۔ کبھی خاتون بیٹی ہے، کبھی بہن ہے، کبھی بیوی ہے اور کبھی ماں ہے، لیکن تشدد کے لیے کبھی نہیں، ہمیشہ ہی ہدف چلی آ رہی ہے۔ تو آئیے نگہت سے اس اہم رپورٹ کی تفصیل معلوم کرتے ہیں جو وہ آپ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع کے حوالے سے سنوانا چاہتی ہیں۔ جی نگہت
بہجت، آپ نے جس طرح بات کی کہ پاکستان میں جو خواتین پر تشدد کی صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی خواتین پر ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں 25 نومبر کو خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کے ساتھ ہی 16 روزہ خصوصی مہم کا بھی آغاز ہوتا ہے جو 10 دسمبر تک جاری رہتا ہے۔ اس دوران سرکاری اور نجی تنظیموں کی جانب سے خواتین پر ہونے والے ہر قسم کے تشدد، جیسے جنسی زیادتی، گھریلو تشدد، خواتین کی اسمگلنگ اور غیرت کے نام پر قتل جیسے ظلم کے خاتمے کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس بھی پاکستان میں غیرت کے نام پر خواتین کے قتل اور ان پر تشدد کے واقعات میں تسلسل دیکھنے میں آیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2016 میں پاکستانی خواتین پر تشدد سمیت مختلف سنگین مسائل کا سامنا رہا اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی۔ اسی مسئلے کی نشاندہی کر رہے ہیں ہمارے نمائندے مبشر ملک اپنی اس رپورٹ میں۔
اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں مردوں سے تشدد سے متاثرہ خواتین کی تعداد 70% سے تجاوز کر گئی ہے، اور ہر سیکنڈ میں ایک خاتون تشدد کا شکار بنتی ہے۔ خواتین پر تشدد کرنے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ ان کے قریبی رشتہ دار، بھائی، باپ، بیٹا اور شوہر شامل ہوتے ہیں۔ ایک فلاحی ادارے کی رپورٹ کے مطابق صنفی عدم مساوات کی 140 ممالک کی فہرست میں پاکستان 115 نمبر پر موجود ہے، جہاں خواتین کو گھریلو تشدد، جنسی ہراسیت، مار پیٹ، زبر جنسی اور غیرت کے نام پر قتل کرنے جیسے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین پر ہونے والے مختلف طرح کے تشدد کے خاتمے کے لیے دنیا بھر میں 25 نومبر سے 10 دسمبر تک 16 دن علامت کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ ان دنوں کا آغاز 1981 میں کولمبیا کے شہر بوگاٹا سے ہوا۔ ان دنوں کی اہمیت کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے معروف سماجی کارکن ملیہ حسین کا کہنا ہے،
جب ہم دن مناتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ دن ہے جب ہم بیٹھ کے یہ سوچیں کہ پچھلے سال بھی ہم نے یہ دن منایا تھا، اور پچھلے سال سے لے کے ابھی تک ہم نے کیا کیا ایسے کام کیے جس کی وجہ سے شاید جو خواتین پہ تشدد ہوتا ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے، اور اس کے بیسس پہ کیا اسٹریٹجیز نے کام کیا، کن اسٹریٹجیز نے کام نہیں کیا، آگے کس طریقے سے کام لے کے بڑھنا ہے تاکہ اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہو۔ کہیں کہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ایونٹ کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ جو مقصد ہے وہ مقصد کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔
گزشتہ سال پاکستان میں 1871 خواتین کو قتل کیا گیا، جن میں سے 40 خواتین کو غیرت کے نام پر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا، اور اسی طرح خواتین کی عصمت دری کے واقعات بھی سامنے آئے۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں ملیہ حسین کہتی ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔
جب آپ عورتوں کے اوپر تشدد کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم وائلنس اگینسٹ ویمن کہتے ہیں، بہت طریقے کے وائلنس ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے وائلنس کو الگ الگ دیکھنا ہے۔ اس کی وجوہات تو ملتی جلتی ہوتی ہیں، لیکن شکل کیونکہ اتنی مختلف ہوتی ہے کہ ہر طرح کے وائلنس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو الگ اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. جیسے گھریلو تشدد ایک قسم کی وائلنس ہے. ہم صرف پولیس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے, ہمارا پورا معاشرہ ہی اس لڑکی کے ساتھ اتنی زیادتی کرتا ہے اور اس کو بدنام کرتا ہے اور اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ وہ تو نہ وہ خود ڈر کے مارے بولنا چاہتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. فوکس شفٹ کرنا ہے ریپسٹ کے اوپر, اس کو پکڑنا ہے, اس کو سزا دلوانی ہے. پاکستان میں ایک تو رپورٹ بہت کم کیسز ہوتے ہیں اور جتنے رپورٹ ہوتے ہیں ان میں سے 1% بھی نہیں ہے کنوکشن ریٹ.
صنف کی بنا پر ہونے والے تشدد سے جہاں بہت سے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے, وہیں خواتین ذہنی امراض میں بھی مبتلا ہو رہی ہیں. خواتین پر تشدد کے خلاف پاکستان میں حقوق نسواں بل سمیت دیگر قوانین تو موجود ہیں, اس حوالے سے مزید قانون سازی کی کس حد تک ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے رابطہ کیا ماہر قانون ناصرہ اقبال سے, تو ان کا کہنا تھا,
قانون سازی تو بہت ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے اس پہ عمل درآمد, اور عمل درآمد جب تک صحیح نہ ہو تو وہ قانون وہاں ہو بھی تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عورتیں تھانے میں پولیس والی ہوں گی تو پھر عورتیں جا سکیں گی بغیر ڈر کے. بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں روز قتل ہوتے ہیں غیرت کی وجہ سے, اور اس کے لیے ہمیں قانون زیادہ اس میں زوردار چاہیے یا لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ قانون ہے, تم کرو گے تم جیل جاؤ گے, اور اگر وہ راضی نامہ بھی کرنے کی کوشش کریں تو تعزیر میں ان کو سزا موت بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا جو قانون بنا ہے عورتوں کے خلاف تشدد والا, اس میں ابھی پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا کیونکہ وہ ہیلپ لائن بنائی ہے, وہ کسی جگہ پہ چلتی ہے کسی جگہ پہ نہیں چلتی, پروٹیکشن سینٹر نہیں ہے عورتوں کے لیے, مرد جو ہیں وہ لگانے کو پٹا تیار نہیں ہے جسے پتا لگے کہ وہ کہاں ہے, کہیں آپ عورت کو لے جاؤ تشدد کرنے والا مرد پیچھے پہنچ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس قانون کے نیچے قواعد و ضوابط ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اوپر عمل درآمد پوری طرح ابھی ہو سکے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ صنف نازک پر تشدد کی روک تھام کے لیے ہم سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس ناسور کو معاشرے سے ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے مبشر ملک.
جی, خواتین پر تشدد کے خلاف عالمی دن منائے جانے اور خواتین کی پاکستان میں صورتحال کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی مبشر ملک کی. پروگرام میں ہم یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
پروگرام صدائے جہاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک سے آپ کی میزبان نکہت امان, اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں بہجت جیلانی. تو جناب, پروگرام میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ صحت کے سیگمنٹ میں آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر آئیں گے, تو پہلی رپورٹ لے کر آ رہی ہیں بہجت. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی اپنے ایک پروگرام میں پاکستان میں اسموک کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا, اس کی وجہ سے جو مسائل یہاں پر ہوئے, لیکن کچھ دنوں بعد پاکستان میں بارشیں ہوئی مختلف شہروں میں, تو اس سے جو اسموک کا سلسلہ تھا تھوڑا سا بہتر ہو گیا اور ابھی صورتحال اتنی گمبھیر نہیں ہے جتنی کی شروع میں سردیوں کی آمد کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی تھی. لیکن جس طرح ابھی بتائیں گے بہجت ہمیں جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت میں اس وقت صورتحال کیا ہے, تو تفصیلات کچھ بتائیے گا بہجت اس حوالے سے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جو ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں, عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے نے دنیا بھر میں موسموں کے انداز بدل ڈالے ہیں. کبھی واضح طور پر چار موسم ہوتے تھے, اب اتنے واضح طور پر سامنے نہیں آتے. پھر کیمیاوی مادے ہیں, گیس ہے, ایندھن کا بڑھتا ہوا استعمال ہے, اس سے اسموگ جیسی فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہوا ہے. پاکستان میں اسموگ کی وجہ سے روزمرہ زندگی پر اثرات مرتب تو ہوئے ہی تھے, ساتھ ہی ساتھ صحت کے مسائل کا بھی سامنا رہا تھا جن کے بارے میں گزشتہ ایک پروگرام میں ریڈیو نیوز نیٹورک کی طرف سے ہم نے بڑی تفصیلی رپورٹ پیش کی تھی. آج ہم آپ کو بھارت کے دارالحکومت نئی دلی لے کر جا رہے ہیں, جہاں کے لوگ آج بھی سردی کے اس موسم کو یاد کرتے ہیں جب فضاؤں میں خنکی آتی تھی, ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھیں, لوگ چہل قدمی کے لیے نکلتے تھے اور نیلے آسمان تلے پکنکوں کا اہتمام کیا جاتا تھا. لیکن اب شہر اسموگ کی لپیٹ میں ہے. حکام کی طرف سے صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششیں تو جاری ہیں, لیکن ہوا کا زہریلا پن برقرار ہے اور خاص طور پر بے گھر افراد اس کا نشانہ بن رہے ہیں. یہ رپورٹ ہے انجنا پسریچا کی جو انہوں نے دلی سے ہمیں بھیجی ہے, آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں. بھارت کے دارالحکومت میں ہزاروں کی تعداد میں بے گھر افراد شہر کی انتہائی آلودہ ہوا سے بے حد متاثر ہونے والوں میں شامل ہیں۔ یہ آلودگی موسم سرما میں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ باہر فٹ پاتھوں اور سڑکوں کے اطراف میں رہنے والوں کے پاس تعمیری کاموں سے اٹھنے والے گرد و غبار اور گاڑیوں کے دھوئیں سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، اور اس مہلک اخراج سے سانس کی مختلف بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔
ایک چادر میں سوتے تھے۔
I used to sleep on one sheet, but now I have to use it to cover myself.
ایک بے گھر شخص کرن گاندھی کا کہنا ہے کہ وہ ایک ہی چادر پر سو جایا کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس سے خود کو ڈھانپنا پڑتا ہے، اور جب وہ جاگتے ہیں تو پھر انہیں سانس لینے میں دقت ہوتی ہے۔ درجہ حرارت میں کمی کے نتیجے میں بعض بے گھر افراد ان پناہ گاہوں میں منتقل ہو رہے ہیں جنہیں دلی کی حکومت نے قائم کیا ہے، لیکن دلی کے زہریلے سموگ کے اثرات متعدد افراد پر مرتب ہوئے ہیں۔
I get breathless, then I have pain. I cannot walk properly. That's the reason I don't go to work.
بے گھر شخص ملن ادھیکاری کہتے ہیں کہ میرا سانس پھول جاتا ہے، مجھے درد ہوتا ہے، میں ٹھیک سے چل نہیں پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ کام کے لیے نہیں جاتا۔
The doctors tell me my lungs have been damaged. That is why I have breathing problems.
ایک اور بے گھر شخص سرجن کمار کہتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے مجھے بتایا کہ میرے پھیپھڑے متاثر ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے مجھے سانس کی تکلیف بھی ہے۔ سموک اور ٹھنڈی ہوا کے ساتھ پناہ گاہوں میں رہنے والے متعدد افراد کو بستروں کے بارے میں مسائل کا سامنا ہے۔
شیلٹرز میں وہ انسیکٹس ہونے کی وجہ سے، یہ لوگ ان کو چلڑ بولتے ہیں، ان کیڑوں کو۔
In the shelters, the blankets sometimes have bugs, tiny white insects.
بے گھر افراد کے لیے غیر سرکاری امدادی تنظیم مرہم کے ارتضی قریشی کہتے ہیں کہ پناہ گاہوں میں استعمال کیے جانے والے کمبلوں میں کیڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے، اس لیے بے گھر افراد ان کے کاٹنے سے بچنے کے لیے باہر سوتے ہیں، پھر وہاں پر جگہ تنگ ہے اور بیشتر کو کھلے میں رہنا پسند ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دلی میں مسلسل دوسرے سال بھی ہوا کی آلودگی کی سطح عالمی ادارہ صحت کی طرف سے محفوظ قرار دی جانے والی حد سے 30 گنا زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹروں نے شہر کے رہائشیوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ہوا کے معیار میں خطرناک آلودگی کی وجہ سے باہر چلنے سے گریز کریں، لیکن متعدد بے گھر افراد کے لیے اندر ٹھہرنا بھی دشوار ہو سکتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔ گزشتہ دنوں ہم نے بتایا تھا کہ سموگ کی وجہ سے بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے، انسانی بیماریوں کا باعث بھی بنتی ہے یہ چیز، اور خاص طور پر سانس کی بیماریوں کا۔ تو آج بھی ہم کالی کھانسی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی متعدد بیماری ہے اور براہ راست پھیپھڑوں کو متاثر بھی کرتی ہے۔ اس کی علامتیں بچوں میں اور بڑوں میں مختلف انداز میں نظر آتی ہیں۔ بچوں اور چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ کھانسی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کھانسی کے جراثیم کھانسنے اور چھینکنے سے پھیلتے ہیں، کافی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اور آج بھی نگہت آپ کو ڈاکٹر کی آراء اور مشوروں پر مبنی رپورٹ سنوانے والی ہیں اس خوفناک مرض کے بارے میں۔ جی نگہت، تفصیل بتائے گا۔
جی بالکل بہجت، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ایک خطرناک مرض ہے، اور اسپیشلی اگر بچوں کی اس میں بات کی جائے تو بچے اس سے اگر متاثر ہوں تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے، اور اکثر بچوں کی اس میں اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے، اور پاکستان میں سردیاں آ چکی ہیں، اور یہ موسم یہ جو ہے ٹھنڈ کا، اس میں کالی کھانسی کا بھی مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری کوشش ہے کہ آپ کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مرض کے علامات اور علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ آپ کو سنوائیں، جو ہماری نمائندہ پیش کر رہی ہیں رابعہ گلفام۔ یہ سن لیجئے، آپ کو کافی معلومات حاصل ہوں گی اس رپورٹ سے۔
کالی کھانسی ایک انفیکشیس بیماری ہے جو ایک بچے سے دوسرے بچے کو بھی لگ سکتی ہے، اور اس کھانسی میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس مرض کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ماہر اطفال ڈاکٹر فلک نیاز بتاتے ہیں۔
کالی کھانسی جو ہے یہ ایک قسم کی کھانسی ہے جو کہ پیدائش کے وقت سے لے کر کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے خطرناک جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں ہوتے ہیں، اور یہ تقریباً 3 مہینے تک کھانسی ہوتی ہے۔ یہ نارمل کھانسی سے ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک جراثیم ہوتا ہے، اس کو بورڈیٹیلا پرٹسس کہتے ہیں، ایک دو اور بھی ہے پیرا پرٹسس وغیرہ، تو یہ جراثیم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پریونٹیبل ہے ویکسین اگر لگا لیں۔
کالی کھانسی کی کیا علامات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر فلک کا کہنا ہے،
اس کے سمٹمز یہ ہوتے ہیں جتنی ایج کم ہوتی ہے، جیسے ایک سال سے کم عمر کے بچوں میں یہ इतनी टिपिकल नहीं होती। इसको हूपिंग कफ इसलिए कहते हैं कि इसके ये अटैक्स में होती है, खांसी एक दौरे की शक्ल में होती है जो कि एक से दो मिनट तक मुसलसल बच्चा खांसता है। तो एक साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में हूप एक आखिर में जब खांसते खांसते आखिर में सांस अंदर की तरफ लेते उससे एक आवाज निकलती है, हूप उसको कहते हैं, इसलिए इसका नाम हूपिंग कफ भी है। लेकिन एक साल के से कम उम्र के बच्चों में ये नहीं होते, उसमें सिर्फ ये होता है कि खांसी का दौरा होता है, चेहरा सुर्ख हो जाता है और बाद में उल्टी हो जाती है खांसी के एपिसोड के बाद।
डॉक्टर फलक का कहना है कि इस बीमारी की तीन स्टेजेस होती हैं जिनका दौरानिया भी अलग अलग होता है।
इसका बेसिकली इसके तीन स्टेजेस होते हैं। एक नंबर एक जो होता है वो कटारल कहते हैं उसको, वो उसकी सिम्टम ऐसे जैसे फ्लू नजला जुकाम की तरह नाक बहना, थोड़ा सा बुखार और थोड़ी बहुत खांसी होती है। जो टिपिकल जो उसके एपिसोड्स होते हैं जिसमें दौरे की शक्ल में आती है, इन बिटवीन खांसी नहीं होती लेकिन अटैक आते हैं, वो फिर दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाते हैं। तो पहले एक हफ्ते से 10 दिन तक नॉर्मल फ्लू जैसे सिम्टम, उसके बाद जो टिपिकल शुरू होते हैं वो चलते हैं तकरीबन दो हफ्ते से एक महीने तक। उसके बाद फिर कन्वलेसेंट स्टेज होती है जो ठीक होना शुरू हो जाता है, वो भी तकरीबन एक महीना उसमें लग जाता। तो टोटल जो है इसको तकरीबन तीन महीने लगते हैं।
डॉक्टर फलक कहते हैं कि ये फैलने वाली खांसी होती है, मुतासरा मरीज से दूसरे बच्चों को बचाना लाजमी है।
काफी इन्फेक्शन है, हवा के जरिए इसके ड्रॉपलेट्स, जब बच्चा खांसता है तो वो हवा के जरिए ड्रॉपलेट, अगर और घर में कोई है तो किसी को भी लग सकता है, जैसे कि जुकाम होता है घर में हो जाए सबको हो सकता है। तो स्पेशली अगर घर में न्यू बॉर्न बेबी है तो अगर किसी को है इस किस्म की खांसी जिसमें बाउट्स आ रहे हैं, चेहरा रेड हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उससे दूर रखना बहुत जरूरी है।
इस बीमारी से बचाव के लिए क्या तरीका इलाज है, इस हवाले से बात करते हुए डॉक्टर फलक कहते हैं
इसका एक तो ये है ना प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन होती है जो बच्चों को लगानी चाहिए, डीपीटी और डिप्थीरिया पर्टुसिस और टेटनस के वैक्सीन जो लगते हैं बच्चों को, तो वो लगाने चाहिए। और बाकी अगर हो जाए तो आप इसको सिम्टम्स को कम तो कर सकते हैं लेकिन उसके पूरा इलाज नहीं है, इसीलिए वैक्सीन लगाते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि एंटीबायोटिक देते हैं ताकि वो दूसरे बच्चों को ना फैले, उसको रोकने के लिए। और बाकी ये है कि नेबुलाइजर दे सकते हैं सिम्टम्स को, न्यूट्रिशन, क्योंकि बच्चों को ना फीडिंग में भी फिर प्रॉब्लम होती है और स्पेशली एक साल से कम उम्र के बच्चों में काफी खतरनाक होती है, तो उनको ऑक्सीजन या आईवी फ्लूइड इस किस्म की चीजों की भी जरूरत पड़ती है। एक साल से कम उम्र के बच्चों में इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, यानी बच्चे फौत भी हो सकते हैं।
डॉक्टर फलक का कहना है कि काली खांसी पर बर वक्त काबू ना पाया जाए तो बच्चे को ब्रेन हैमरेज और नमोनिया समेत दीगर बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है।
कॉम्प्लिकेशन में नमोनिया एक है जो कि साथ इस हो सकता है, वो काफी खतरनाक होता है। इसके अलावा ब्रेन पे भी इफेक्ट होता है जिसको इनकेफेलाइटिस कहते हैं, वो हो जाता है। ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है क्योंकि वो सीवियर कफिंग स्पाज्म होते हैं और आंखों में खून की भी वो आ सकते हैं, सब कंजंक्टाइवल हेमरेज उसको कहते हैं, और नाक से खून आना भी एपिस्टैक्सिस भी हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक कंडीशन है, वो भी हो सकती है।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
सेहत के सेगमेंट में इस रिपोर्ट के साथ ही यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा जिसमें आपके लिए बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट्स लेकर आएंगी बेहजत, तो आपने कहीं नहीं जाना बल्कि हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सदाए जहां वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश। हमें उम्मीद है आप हमारा ये प्रोग्राम बाकायदगी से सुनते हैं। आपको सदाए जहां कैसा लगता है राय दीजिए। ईमेल एड्रेस आपको बताते हैं sejradio@voanews.com और खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पोस्ट बॉक्स 1399 इस्लामाबाद।
जी वक्फे के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके लिए वॉइस ऑफ अमेरिका से हम रिपोर्ट्स पेश करेंगे, तो बताइए बेहजत क्या तफसीलात हैं आपके पास।
جی نگت، میں خاص طور سے آج بات کرنے جا رہی ہوں سولر انرجی، ہے نا، شمسی توانائی، اس سے چلنے والی کاروں کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں. اگرچہ مصر میں ایسے افراد کے لیے سب سے پہلے یہ کاریں تیار کی گئی تھیں جو کسی معذوری کا شکار ہوتے تھے، لیکن اب امریکہ میں ان پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے تاکہ ایندھن پر انحصار کم کیا جائے، جیسا کہ آپ بھی بتا رہی تھیں، اور صاف توانائی کو، یعنی کلین انرجی کو، زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے. شمسی توانائی سے کاروں کو چلانے کا کام کا آغاز 2011 میں ہوا، اور تب ماہرین کی ایک ٹیم نے سان ڈیگو میں گھروں میں بجلی سے چلنے والی کاروں اور شمسی توانائی کے حامل انجنوں کو دوبارہ چارج کرنے کا کام شروع کر دیا تھا. تب سے اتنی تبدیلی ضرور آ گئی کہ اب لوگ اپنی بجلی سے چلنے والی کاریں اپنے گھروں میں آسانی سے ریچارج کر سکتے ہیں، اور اب کوشش کی جا رہی ہے کہ شمسی توانائی سے چلنے والی کاروں کا استعمال بڑھ جائے اور انہیں چارج کرنے کی سہولت بھی گھروں میں موجود ہو. ان کاروں کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے مدثرہ منظر نے، آئیے سنتے ہیں.
اگرچہ بہت آہستہ آہستہ، مگر دنیا موٹر کاروں کے ایسے انجنوں کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی ہے جو گیسولین یعنی پیٹرول سے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے ان انجنوں کا استعمال بالکل بند ہونے میں عشرے لگ جائیں، مگر ایسا ہو رہا ہے، اور متبادل توانائی استعمال کرنے والی گاڑیوں کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں تبدیلی لا رہی ہے. قاہرہ کی حلوان یونیورسٹی کے محققین کی ایک ٹیم ایک ایسی کار بنانا چاہتی تھی جو ایسے طلبہ کو کیمپس میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے میں مدد دے جو کسی معذوری کا شکار ہیں. احمد عادل لبیب اس ٹیم کے قائد ہیں، وہ کہتے ہیں
So we started to look at what's available on the market and what the country is doing for them, and we found that there are electric wheelchairs or manual wheelchairs.
ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ مارکیٹ میں کیا دستیاب ہے اور ملک ان کے لیے کیا کر رہا ہے. تب ہمیں معلوم ہوا کہ بجلی سے چلنے والی اور ہاتھ سے چلنے والی ویل چیئرز موجود ہیں، مگر ان کے ذریعے لوگ زیادہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے. چنانچہ اس کا حل سورج کی توانائی سے چلنے والی ریموٹ کنٹرول کار میں تلاش کیا گیا.
So we decided to make them a three-wheeled car. They can go long distances with it. They would not need anybody to help them drive it or to stop it. And if they need to stop it, there is an emergency system that they can work manually.
چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں تین پہیوں والی ایک کار بنا کر دی جائے جس کے ذریعے وہ زیادہ فاصلے تک جا سکیں. اسے چلانے کے لیے یا روکنے کے لیے انہیں کسی اور کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ اسے روکنا چاہیں تو ایک ہنگامی سسٹم موجود ہوگا جو ہاتھ سے کام کرے گا. اس کی رفتار 55 کلومیٹر فی گھنٹہ تک جا سکتی ہے، اور مصر میں یہ خاصی رفتار ہے. مصر کی یہ ٹیم یہ کاریں بنانے کے لیے عطیات جمع کر رہی ہے. اب آ جائیے یہاں امریکہ میں. ریاست اوریگون میں تین پہیوں والی کار سفر کے لیے تیار کی گئی ہے. مارک فرونمائر ایک کار ساز کمپنی کے صدر ہیں، وہ کہتے ہیں
I thought, you know, if we could build something that was much closer to the motorcycle in terms of efficiency and fun factor and, you know, footprint on the road, but was close to the car in terms of capability.
میں نے سوچا کہ اگر آپ ایسا کچھ بنا سکیں جو موٹر سائیکل کی طرح کی صلاحیت رکھے اور سڑک پر چلے مگر کار کی طرح کام کرے، بند ہو، اس میں سودا صرف لایا جا سکے، تو اس کی مانگ خاصی ہوگی. ایس آر کے نامی یہ گاڑی آئندہ چند ماہ کے دوران دستیاب ہو جائے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا ہے. قیمت اس کی تقریباً $12,000 ہے، اور یہ 136 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد رفتار تک جا سکتی ہے. کام پر جانا ہو یا خریداری کے لیے یہ رفتار کچھ کم نہیں بلکہ زیادہ ہی ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
شمسی توانائی سے چلنے والی اور بجلی کی کاروں کے بارے میں بہت ساری معلومات ہم نے آپ کو دی ہیں، اور آئیے اب ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک رپورٹ جسے آپ کے لیے تیار کیا یاسمین جمیل نے، اور یہ ہے پاکستان کی کچی آبادیوں کے بچوں تک پہنچنے والا پہلا موبائل بس اسکول. کراچی پاکستان میں قائم ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے، جسے ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے 25 سال پہلے قائم کیا تھا، کچی آبادیوں کے بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک بس میں اسکول قائم کر دیا گیا ہے. یہ ڈاکٹر 11 سال تک امریکہ میں اپنا کلینک کامیابی سے چلانے کے بعد اپنے آبائی ملک پاکستان کے لوگوں کی خدمت کے جذبے کے ساتھ واپس پاکستان گئیں، اور وہاں اس وقت کراچی کے انڈس اسپتال میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بھی بتایا کہ ان کا بنیادی خیال یہ تھا کہ اگر بچے اسکول تک چل کر نہیں آ سکتے تو کیوں نہ اسکول چل کر بچوں کے پاس چلا جائے. تو اسی نظریے کے تحت انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
پاکستان بھر کے شہروں کی کچی آبادیوں میں لاکھوں ایسے بچے موجود ہیں جو اپنی غربت یا اپنی آبادی میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے یا فاصلے پر واقع اسکولوں تک پہنچنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے یا اپنے گھر والوں کی عدم توجہی کی وجہ سے کسی باقاعدہ اسکول تک نہیں پہنچ پاتے. لیکن کیا ان بچوں تک کسی اسکول کو پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہ تھا وہ خیال جس کو حقیقت کا رنگ دیا کراچی پاکستان میں قائم ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے، جسے ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے 25 سال قبل قائم کیا تھا اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں پڑھانے کا بندوبست کر کے. اس ادارے نے ابتدا میں کچی آبادیوں کے قریب واقع خوشحال آبادیوں کے مکینوں کے گھروں کے لانس میں ان کچی آبادیوں کے بچوں کو لا کر ان کی تعلیم کا بندوبست شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں جب وہ ایسی بہت سی کچی آبادیوں کے بچوں کو تعلیم کی فراہمی کا بندوبست کر چکا تو وہ ایک ایسی کچی آبادی تک پہنچا جس کے قریب کوئی بھی ایسا گھر دستیاب نہ ہو سکا جہاں اس کچی آبادی کے بچوں کے لیے کوئی ہوم اسکول قائم کیا جا سکتا جہاں تک وہ بچے آسانی سے پہنچ پاتے. تو اگر بچے اسکول تک نہیں پہنچ سکتے تو کیا اسکول بچوں تک نہیں پہنچ سکتا؟ یہ تھا وہ خیال جس پر غور کیا اور حقیقت کی شکل دینے کی کوشش کی ادارے کی بانی اور خوشحال گھرانوں کے ارکان پر مشتمل ادارے کی ٹیم نے. اس نے شروع میں ایک پرانی بس کو اور بعد میں ایک نئی بس کو کلاس روم کی شکل میں ڈھالا جس میں بچوں کے لیے پڑھنے کے لیے کلاس روم کی طرز کے فرنیچر، بلیک بورڈ اور کمپیوٹرز تک کا بندوبست کیا گیا. یہ بس اس وقت کراچی کی کچی آبادیوں میں روزانہ پہنچتی ہے جہاں آبادیوں کے بچوں کو ایک استاد 2-2 گھنٹے کی 4 شفٹوں میں پرائمری تعلیم مفت فراہم کرتا ہے. ادارے کی بانی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین نے، جو امریکی ریاست مشیگن میں 11 سال تک اپنا کلینک کامیابی سے چلانے کے بعد اپنے آبائی ملک کا قرض چکانے پاکستان واپس آ چکی ہیں، اس وقت انڈس اسپتال کراچی میں انفیکشس ڈیزیز کے شعبے میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. گزشتہ دنوں ہردم رواں زندگی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس بس اسکول کے بارے میں معلومات فراہم کی.
سسٹم یہ ہے کہ یہ بس کہیں میرے گھر کے قریب ایک خالی گلی ہے، خالی پلاٹ ہے، وہاں پہ پارک ہوتی ہے. صبح 8 بجے نہیں 7:45 بجے ڈرائیور آتا ہے اور گاڑی لے کر، اور میں خالی کچھ مشکل سے 3-4 کلومیٹر آگے کلفٹن کے ایریا میں وہاں پہ خالی پلاٹ ہے، وہاں جا کے رکتی ہے. اور صبح 8 سے 10، 10 سے 12، 12 سے 2 اور 2 سے 4 بجے، تھوڑا سا بیچ میں 5-7 منٹ کا وقفہ ہو، تو یہ 4 شفٹیں ہوتی ہیں. ہر شفٹ میں 25-30-35 بچے ہر شفٹ میں، 2-4 شفٹوں میں ہوتے ہیں.
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا ہے کہ اس وقت ان کا ادارہ اس بس اور کراچی بھر کی کچی آبادیوں کے قریب واقع ہوم اسکولز میں روزانہ 600 بچوں کو ابتدائی تعلیم فراہم کر رہا ہے، اور اب تک ایسے 15,000 بچے ان کے سسٹم سے نکل کر بہتر روزگار کے ساتھ اپنی زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلی لا چکے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں یہ بس اور یہ ہوم اسکولز میسر نہ آتے تو وہ شاید اس بارے میں کبھی سوچ بھی نہ سکتے. ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا تھا،
شروع سے ہم نے یہ کیا کہ جو بچے کم از کم 1 سال ہمارے پاس پڑھتے ہیں اور اتنے قابل ہو جائیں کہ وہ اسکول میں داخلہ لے سکے، ان کے والدین کو بھی ایک کانفیڈنس ہو گیا کہ بچے ہمارے پڑھنے کے لائق ہیں، تو ان کو بچوں کو بیٹوں کو اسکول میں داخل کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں. 86 سے لے کے اب تک کم از کم ہم نے حساب لگایا ہر سال کا، اب تک یہ کچھ 15,000 بچے اس سسٹم سے نکل چکے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے کالج گئے ہیں. اس وقت 35 بچے کالج میں پڑھ رہے ہیں.
ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کا کہنا تھا،
میں ایک بات کہوں گی، جو بڑے گھر میں لوگ رہتے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچوں کو ملازمت کے لیے رکھتے ہیں، یہ خدا را نہ کرے. اگر بچے سے بہت محبت ہے تو اس کو پڑھائیں، اپنے گھر میں پڑھائیں، یا 6-8 بچوں کو بٹھا کے تعلیم دیں، ان کو اسکولوں میں داخلہ دلوائیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں.
یہ تھی کہانی کراچی پاکستان کے ایک ادارے سٹیزنز ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اور ادارے کی ایک پاکستانی امریکی ڈاکٹر نسیم صلاح الدین کی، جنہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو اپنے گھر میں تعلیم دینے کا جو ایک چھوٹا سا نیک کام شروع کیا تھا 25 سال قبل، آج وہ ایک بہت بڑے نیک مشن میں تبدیل ہو کر دنیا بھر کے سامنے ایک انوکھے بس اسکول کی شکل میں سامنے آ چکا ہے.
جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی، بہت ہی زبردست رپورٹ تھی، اور پروگرام کا یہاں پر اختتام ہوا چاہتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے لینی ہے آپ سے اجازت، لیکن اجازت لینے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہم سے رابطہ کیسے کر سکتے ہیں یا آپ ہمیں خط کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ پاکستان میں پروگرام کے حوالے سے خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے SEJRadio@VOANews.com پر آپ ہمیں ای میل کیجیے، اور فیس بک کے ذریعے بھی ہم سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فیس بک کے ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں SEJRadio کا، اس پر جا کے لائک بھی کیجیے، کامنٹس بھی کیجیے، اور ہمارے گزشتہ تمام پروگرام سن لیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو نیوز نیٹورک کا بھی پیج ہے، وہاں پہ بھی یہ تمام پروگرامز جو گزشتہ ہم پیش کر چکے ہیں اب تک وہ سارے موجود ہیں۔ ضرور وزٹ کیجیے، لائک کیجیے اور کامنٹ ضرور کیجیے، ہم اپنے کسی آنے والے پروگرام میں آپ کی آرا کو ضرور شامل کریں گے۔
تو نکت، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجازت دینے کا وقت آ گیا۔ یہاں میں بتاتی چلوں، میرے ساتھ ریکارڈنگ پروڈیوسر سعدیہ اسد تھیں، ہمارے ساتھ انجینئر تھے آڈرس ریجس۔ بہجت آپ سے پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں کا آج کا یہ پروگرام ختم ہوا، آئندہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اور اسی کے ساتھ نگہت امان بھی ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اپنی انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت چاہیں گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔